نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 کا خلاصہ گزشتہ چند جمعے سے پیش کیا جا رہا تھا اور اس طوالت اور اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر اپنے دین کی تبلیغ اور ہر کلمہ گو مسلمان پر اپنے دین کی اشاعت، اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے دین کے فروغ کے کام مسلمانوں پر فرض قرار دیے ہیں۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کی توحید اور اس کی توحید کے ساتھ وہ تمام ضروری عقائد و نظریات جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر ان تمام باتوں کو قبول کرتا ہے، تو اسی وقت سے اس پر اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا سلسلہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جو اشخاص اور جو حضرات ممبروں پر بیٹھتے ہیں یا وعظ کی مسند جنہیں دی جاتی ہے وہی دین کی تبلیغ اور تشہیر کے کام کریں گے، بلکہ قرآن مجید، برہان رشید اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان اللہ کی توحید اور اس کے دین کا مبلغ ہے۔ عقائد کے طور پر، نظریات کے طور پر، اخلاقی طور پر جو قدریں، جو معاملات اللہ رب العالمین نے عقیدے کے طور پر بیان کی ہیں اور جو چیزیں معاشرتی زندگی کے سکون اور امن اور اس میں باہم معدت و معاخت اور ساتھ میں اتفاق کے طور پر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو صرف مسجد کے ممبر ہی پر نہیں پھیلایا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر کلمہ گو مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ ان چیزوں پر وہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسرے مسلمانوں تک، دوسرے خدا کی خلق تک، دوسرے خدا کے بندوں تک اس بات کو پہنچائے گا۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 2 مکی سورت ہے، اس میں یہی آداب زندگی بتایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ شعور دیا کہ صرف تمہارا نیک ہو جانا کافی نہیں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو اور نیکیاں اور نیک اللہ کے لیے بننا چاہتے ہو تو تم پر یہ بات ضروری ہے کہ تم خود بھی نیک ہو اور تم نیکی کی دعوت دو، تم خود بھی حق کے سامنے سر تسلیم کو خم کرو اور افراد انسانی کو اس بات پر تیار کرو کہ وہ حق کو قبول کرے جس کو سورہ عصر میں بیان کیا گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا کہ زمانے کی قسم بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں, لیکن کامیاب وہ ہے جس نے چار عادتیں اپنے اندر ڈالی. فرما جو ایمان لایا, اچھے عمل کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور دین کی جو حق بات ہے اس کو قبول کیا, اور گرد و نواح میں اس کے دوست احباب اولاد رشتہ دار جو ہیں ان تک حق کو پہنچایا, پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو حق کہلوانے کے لیے تیار کیا. اور پھر جب بندہ حق کہتا ہے تو خیر و شر کی جنگ تو شروع سے لگی ہوئی ہے. جب بندہ حق کہتا ہے تو حق کو ختم کرنے کے لیے, پیغام حق کو متاثر کرنے کے لیے شر بے شمار صورتیں اختیار کر کے سامنے آتا ہے. تو اس وقت اہل حق جو حق کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے بے شمار پریشانیاں اور بے شمار گویا کہ مصائب و علام سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وتواصوا بالصبر, اور اس وقت وہ خود بھی صبر کا مظاہرہ کرے اور جو مسافران حق دین کی طرف جو چل رہے ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرے, اس بات کی تلقین کہ اللہ کی راہ میں جاتے وقت اس قسم کی مشقتیں اور اس قسم کے معاملات آتے ہیں. تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے روک کے رکھو, اس لیے کہ دار الامتحان ہے, کچھ وقت کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب تم نے خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کو قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور تم اس عظیم ڈگری کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو کہ جسے جنت کہا جاتا ہے, تو پھر تو رب تمہارا امتحان لے گا, اور یہ سارے امتحان کے مراحل ہیں, کچھ وقت کی بات ہے. اپنے آپ کو روک کر رکھنا, حق کے پیغام کو عام کرتے رہنا, صبر پر خود ہی قائم رہنا, تلقین نصیحت اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی کرنا کہ یہ پلک جھپکنے میں یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی, اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اس میدان عمل سے تمہیں گزرنا ہوگا. یہ دین کا خلاصہ ہے. فرما اپنے گرد و نواح کے اندر بھی تم دیکھو, جس طرح کہ قرآن جگہ جگہ پر کہتا ہے یہ آبادیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی, تمہارے والدین اب نہیں رہے, تم چھوٹے تھے, آج جہاں تم اپنے والدین اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو کل تمہارے والدین اس جگہ پر ہوتے تھے, کل ایسا ہوگا کہ جناب تم مر جاؤ گے اور پھر یہ تمہارے بچے جو تمہارے سامنے تمہاری آغوش میں لیٹے ہوئے ہیں تو یہی بچے تمہارے منصب کی طرف آ جائیں گے. فرمایا دنیا کا چکر چلتا رہے گا, کامیابی اس چیز کی ہے کہ یہ سفر ہے, تم اپنی منزل پر پہنچ رہے ہو, تمہیں جانا ہے اپنے منزل کی طرف. جب بندہ منزل سے سفر کرتا ہے تو راستے میں کبھی گویا کہ پیاس لگ جاتی ہے تو اتر کر کسی جھونپڑی نما ہوٹل میں چائے وغیرہ پانی وغیرہ پی لیتا ہے. راستے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو جناب اب اس کو پنچر کو بنانے کے لیے اب بندہ رک جاتا ہے, تو کوئی کہے کہ جناب یہ تو بڑا احمق ہے, اسے ضرورت کیا تھی یہاں پر رکنے کی, تو وہ کہے گا جناب یہ رکنا میری منزل تھوڑی ہے, میری منزل تو آگے ہے, یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میں رک گیا ہوں اور یہ تھوڑی دیر کی مصیبت آ گئی ہے, لیکن مجھے منزل پر جو پہنچنا ہے وہ منزل کا سکون جو ہے اور اس منزل میں جو میرے لیے بہتری ہے اور اس منزل میں میرے لیے جو قرار ہے وہ اس سختی سے بہت زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں اگر گاڑی خراب ہو جائے آپ گاڑی کو بند کر کے دوسری بس پکڑ کے دوبارہ اپنے گھر کی طرف نہیں آتے, بلکہ جس منزل کی طرف آپ کو جانا ہے مکمل طور پر آپ ہر چیز کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس سفر کو احسن طریقے سے طے کر لیا جائے. سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے, راستے میں تھک گیا, تھکن ہو گئی, درخت کے نیچے اس نے اپنے آپ کو سستانے کے لیے تھوڑا سا وقت گزارا, پھر جب طبیعت تر و تازہ ہوئی پھر سواری پر بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب نکل گیا. فرمایا یہ انسان کی زندگی کا حاصل ہے, جس کی زندگی کا ہر لمحہ مسافری کا ہے, جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا مستقل سمجھ لیا بس اس کے لیے بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ کی راہ سے صراط مستقیم سے دور ہونے کا سلسلہ گویا کہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو شخص اپنی زندگی کے ہر لحظے کو ایک سفر سمجھے اور اصل منزل جو اس کی اللہ کے پاس ہے اس کو مخصوص سمجھے, تو اس راستے کے اندر چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں, مشقتیں آ جائیں, تو اس وقت بندہ اس کا متحمل ہوتا ہے صبر کا, برداشت کرنے کا. اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں شہداء سے متعلق فرمایا کہ جو ہمارے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو ہماری محبت کو لینا چاہتے ہیں, جو ہماری رضا کو لینا چاہتے ہیں, اب وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اس کا تو امتحان ہوگا. فرمایا امتحان کیسے ہوگا,
فرمایا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, پوری تفصیل بیان کی گئی. پھر ہم اپنی منزل کی طرف جو آ رہے ہیں, اب وہ آنے والا یوں ہی شعبدہ کر رہا ہے یا واقعی میں وہ ہماری محبت میں آنا چاہ رہا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن وہ اسی کے عمل سے اس کا اظہار کروانا چاہتا ہے. اب جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہماری طرف آؤ گے تو بچت کا ایک طریقہ ہے, ہماری محبت کو غالب کر لو, کیونکہ ہم تمہاری زندگی کا مرکز ہیں, ہم تمہاری زندگی کا مقصد ہیں, ہم تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہیں. تو جب تم اپنی دولت کے حصول کرنے کے لیے کئی ہزار میل کا سفر کر کے جاتے ہو اپنے اس مرکز تک پہنچنے کے لیے, راستے میں جہاز کا سفر ہو یا بحری سفر ہو یا ہوائی سفر ہو یا بری سفر ہو, کوئی بھی سفر ہو, مشقت سے وہ بچا ہوا نہیں ہوتا. مشقت و پریشانی تمہارے پاس ہوتی ہے, لیکن یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے تم اس دولت کو لینے کے لیے چاہتے ہو تو اس دولت, اس نعمت کا شوق اور شعور اور اس کی محبت, اس سے عقیدت تمہارے دل پر اتنی غالب آتی ہے کہ یہ ہزاروں میل کے سفر تمہیں چند منٹوں کے لگتے ہیں. یہ ہزاروں میل کے گویا کے سفر میں پریشانیاں تمہارے پاؤں استقامت کو متزلزل نہیں کرتی. فرمایا سنو, اگر تم جس طرح اس دولت کے حصول کے لیے سارے کام کرتے ہو, اگر اللہ رب العالمین سے محبت اسی طریقے پر کرو تو خدا کی راہ میں آنے والی مشقتیں جو بطور امتحان کے ہیں وہ اسی طرح سہل ہو جائیں گی جس طرح تم اپنے اور معاملات میں اس کو آسان دیکھتے ہو. فرمایا مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا کہ ان تمام مشکلوں میں بشارت ہو, کامیابی ہو, اور اے محبوب بشارت سنائیے ان کو, الصابرین جو اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں, حق کی طرف رہتے ہیں, بدی کی طرف نہیں جاتے, روکے رہتے ہیں. اور وہ روکنے والی ان کی نفسیاتی ایک فکر ہوتی ہے جو انہیں حق کی طرف روکے رکھتی ہے, اور وہ نفسیاتی فکر کیا ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم اس مصیبت کے مقابلے کے لیے ایک نفسیاتی ان کے سامنے حل پیش کرتے ہیں کہ اگر اس چیز کو وہ پکڑے رکھے تو بڑی سے بڑی مشکل کو وہ سر کر جائیں گے. لوگ ان پر جب مشکلیں آئیں گی تو لوگ تو دیکھ کر کہیں گے ہائے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرمایا لیکن جو عادت ہم بتا رہے ہیں وہ عادت وہ اپنے اندر بٹھا لے تو وہ خود ہنس رہا ہوگا, لوگ اس کی مشقتوں کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے. یہ سارا معاملہ اگر آپ سرکار کے دور سے لے کر اولیاء, مجاہدین, صحابہ, تابعین تمام کا دیکھیں تو ان پر جو مشقتیں آتی ہیں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اس مشقتوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایک عادت انہوں نے اپنے دل میں ایسی بٹھائی ہوتی ہے کہ اس فکر سے ان کا وجود روحانی طور پر اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے, اس فکر پر تیقن اور یقین کر کے ان کی عادت اتنی منور اور اتنی مقوی ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی مشقتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی اصغر ہیں, حضرت علی اکبر ہیں, یہ بڑے بڑے قریبی اپنے اولاد ہیں اور یہ بڑے بڑے اسلام کے عظیم ہستیاں ہیں, کتنا اعلیٰ نسب ہے. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ کہ آہو بقا کوئی نہیں ہے, رونا چلانا کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بل بھی نہیں آتا اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مولا تیری اگر یہی تقدیر ہے تو میں اس میں راضی ہوں. تو ایک خاص قسم کی فکر وہ اپنے اندر, یہی سب مسلمانوں نے اپنے اندر ڈالنا ہے. اور آپ دیکھیے, خیر اس پر ایک بات میں اور عرض کر دوں, وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے آگے بیان کی, اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ اپنے اندر یہ عادت بٹھا دے, نہ میں ہمیشہ رہوں گا, یہ جو چلے گئے انہوں نے بھی کون سا ہمیشہ رہنا تھا, یہ مال جو غرق ہو گیا اس نے کون سا ہمیشہ رہنا تھا, یہ میری کوٹھی مجھ سے چھین لی گئی اس نے کون سا میرے ساتھ ہمیشہ رہنا تھا, نہ یہ ہمیشہ رہے گی, نہ یہ نعمت ہمیشہ رہے گی, نہ میں ہمیشہ رہوں گا. فرما انا للہ, میں بھی اللہ کے لیے تھا, وہ انا الیہ راجعون, اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف چلے جائیں گے, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. فرمایا کہ جب بندہ اپنے وجود کو عارضی سمجھے گا اور باقی ذات اللہ کو سمجھے گا تو ہر شے بڑی سے بڑی مشقت اس کے سامنے گویا کہ ہیچ ہوتی چلی جائے گی. یزیدی جو امام عالی مقام کو روک کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے, وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی, اس دھرتی کا گویا کہ دائمی تصور کر رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن امام عالی مقام جس صبر کے ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ جناب یہ تو ہوتا رہے گا, اگر میں مدینے میں رہتا تب بھی میں نے دنیا سے جانا تھا, میں یہاں پر حق کی بالادستی کے لیے آیا ہوں, تب بھی مجھے دنیا سے جانا ہے. تو جہاں یہ فکر دل میں آ جائے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے اور سب نے خدا کی طرف جانا ہے, فرمایا یہ خصلت, یہ عادت ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ بندے کو روحانی طور پر طاقت ملتی ہے, ایک گویا کہ دماغی مضبوطی مل جاتی ہے, اعصابی مضبوطی مل جاتی ہے, اور پھر اب اسی خیال کو ڈیولپ کرنا ہے, بڑھانا ہے. یہ خیال جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا بندہ اتنا مضبوط مسلمان بنتا چلا جائے گا, توکل اتنا اس کے اندر آتا چلا جائے گا, خوف خدا اتنا آتا چلا جائے گا, دنیا کے جابر ظالم فرعون کے خوف سے اس کا دل بیزار ہوتا چلا جائے گا, ہر چیز کو وہ ہے سمجھتا رہے گا, ڈرے گا صرف خدا سے, امید صرف خدا سے لگائے گا. ایک دانا نے بڑی پیاری بات کی یہاں پر, بڑے سمجھدار شخص تھے, انہوں نے کہا دی ایسا نہیں ہے کہ شر جو پھیل رہا ہے تو شر کے پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں. فرمایا نہیں نہیں, فرمایا نیکی کے پھیلانے والے سب سے زیادہ ہیں. کہا نیکی کے پھیلانے والے سب سے زیادہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شر اللہ کو پسند نہیں اور اس کے پھیلانے والے زیادہ ہو جائیں, اور خیر اللہ کو پسند ہے, ان علینا للہدا, اور اللہ نے تو ہدایت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا, اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے گمراہ ہو جائیں, اللہ تو چاہتا اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائیں, تو جب بتائے ہوئے طریقے پر آ جائیں وہ لوگ ہوں کم اور جو گمراہ کرنے والے ہوں وہ لوگ زیادہ, تو یہ فلسفہ تو اللہ کی قدرت اور اس کے علم کے دیانت کے سامنے تو متصور ہی نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ جب خدا نے بندوں کی ہدایت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا اور قرآن نے کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کرو رب کی رحمت تمہیں چھوڑے گی نہیں, ان علینا للہدا, جب تک تمہارے جسم میں روح کا پرندہ موجود ہے ہم تمہارے لیے ہدایت کے ہر پہلو واضح کریں گے, اس لیے کہ تمہیں صراط مستقیم پر لانا, تمہیں پیدا کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے, تمہیں نعمت دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے, تو تمہیں شیطان سے چھٹکارا دلا کر دین ہدایت کی طرف پر لانا, ان علینا للہدا, تو وہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. لیکن اب یہ کہ تم خود مخلص بن جاؤ, اچھائیاں ہم نے بتا دی, فالحمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے تمہارے اندر گناہ کی طاقت کو رکھا, وتقواہا, اور اس کے مٹانے کا طریقہ بھی بتا دیا. فرمایا ایسا نہیں کہ تم کو ہم نے آزاد چھوڑا ہے, فرمایا فالحمہا فجورہا وتقواہا, اگر فجور تم میں رکھا ہے تو وتقواہا, اس فجور کو ختم کرنے والی تلوار بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے, وہ فکر بھی عطا فرمائے ہیں, اور پھر فرمایا قد افلح من زکاہا, اب کون ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے, وقد خاب من دساہا, اور وہ کون نامراد ہے جو ناپاکی اور گناہوں کی مٹی کے نیچے اپنے نفس کو دبا دیتا ہے. فرمایا کہ ہم نے, اللہ رب العالمین آگے عطا فرماتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, فرمایا ایسا نہ ہوا کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا کی, کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا کی تاکہ تم دو آنکھیں جو دی ہیں اس کو اپنے گرد و نواح میں دیکھو, دیکھو کہ تمہارے گرد و نواح کے اندر مظلوموں پر کیا ہو رہا ہے, دیکھو غریبوں پر کیا ہو رہا ہے, دیکھو بے سہاروں پر کیا ہو رہا ہے, تم سے کوئی مدد کا طالب تو نہیں, کوئی ہمدردی کا طالب تو نہیں, آنکھوں سے دیکھو کہ دنیا میں فساد کون کر رہا ہے, صلاح کے تم کیا کر سکتے ہو. فرمایا آنکھوں سے جب تم نے دیکھ لیا تو باتیں دل میں جمع ہو گئی, تو فرمایا کہ وہ لسان و شفتین, ہونٹ دو دیے زبان ایک دی, زبان اس لیے دی کہ تم پھر برملا اس حق کا اظہار کر جاؤ, برملا اس حق کا اظہار کر جاؤ, وہ ہدیناہ النجدین, اور ہم نے پھر ان دونوں راستوں کی طرف تمہیں ہدایت مرحمت فرمائی. فرمائیے تمہارے جسم میں جڑے ہوئے سارے اعضاء جو ہیں یہ ہم نے ہدایت کے نمائندے بنائے ہیں, تمہاری فطرت ہے, تمہاری ضمیر ہے, تمہاری عقل ہے, تمہاری آنکھیں ہیں, تمہاری سماعت ہے, اور ساتھ میں ہدایت کے پہلو بھی واضح کیے. وہ دانا شخص بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے دیکھیں اتنے نمائندے تو شر کے پاس نہیں ہے جتنے ہدایت کے پاس ہیں, بس یہ کہ ہدایت, جو ہدایت کو چاہتا ہے وہ مخلص نہیں ہوتا, اور جو شر کا فروغ چاہتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے اپنے مشن سے. جو ہدایت کا فروغ چاہتا ہے وہ اپنے مشن سے, الا ماشاء اللہ, ہم تو اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کہ جو ہدایت کا فروغ چاہتا ہے تو وہ اپنے مشن سے مخلص نہیں ہوتا, کیونکہ چند مخلص ہوتے ہیں تو اتنی خوشبو پھیل جاتی ہے, اگر یہ سارے مخلص ہو جائیں تو شیطان کی مکمل طور پر دکان بند ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی پیاری بات کرتے ہیں قرآن کے مضامین کو سمجھانے کے لیے, کہ اہل خیر جو ہیں اور ہدایت کے جو مبلغ ہیں ان مبلغین میں سے چند مخلص ہوتے ہیں, باقی اپنے مشن سے مخلص نہیں ہوتے. آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیں کہ ہم کون سے مخلص ہیں, ہم کسی برائی کو دیکھتے تو کون سے روکانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہم خود شریک ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا, سگا فرماتے اس لیے آیا کہ وہ ان کے علماء جو تھے اور ان کے دیندار لوگ جو تھے دین کو جانتے تھے, اور جب کوئی غلط کام کرتا وہ کوئی دیکھتا ان سے کہتے بھائی ایسا کام نہیں کرو, وہ نوٹ دکھا دیتا, یہ کہتا میری اتنی بڑی تنظیمیں بری بن جائے گی تمہاری کام ہو جائے گا تمہارا, تو ذرا ڈر جاتا, کچھ اور بات کر دیتی, ایسی اس قسم کی گفتگو ہوتی تو اب وہ ڈر جاتے. پہلے دن تو اس کو کہتا یہ کام نہ کرو, دوسرے دن جا کر وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے. اب جو دین کا درس دینے والے ہیں وہ خود اہل شر کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس بستی کو تباہ کر دیتا. اور جو فرشتہ کہتے ہیں مولا اس میں تو بہت زیادہ عبادت گزار لوگ بھی ہیں, تقریر و تبلیغ کرنے والے لوگ بھی ہیں, اس میں تو دیندار لوگ بھی ہیں, فرما انہیں کی وجہ سے تو عذاب اب جا رہا ہے, اس لیے کہ اگر وہ خلوت میں بیٹھ کر صرف تسبیح پھیر رہا ہے, اگر وہ اپنے نفس کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان کو تلقین کرتا, دوسرے انسان کو تلقین کرتا تو زمین کے اندر فساد پیدا نہ ہوتا. اور جو تلقین کرنے والے ہیں وہ حق کے ساتھ دیانت کے ساتھ چلتے تو جناب آج کفر اور شر کی اتنی معاونت نہ ہوتی. فرماتے ہیں دیکھیں ایک مثال, ایک منشیات فروش ہمارے علاقے میں آ جاتا ہے, یہ منشیات استعمال کرنے والا ہمارے علاقے میں آ جاتا ہے, پڑوسی بن جاتا ہے, ہم اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں, آئے دن پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہٹتا نہیں, اس کام کو چھوڑتا نہیں. فرماتے ہیں کہ شر کی طرف بلانے والا اپنے شر کے کاموں کے اندر بڑا مخلص نظر آتا ہے, لیکن خیر کی طرف بلانے والا اپنے خیر کی باتوں پر اسے اعتماد نہیں ہوتا اور نہ اس قدر گویا کہ مخلص نظر آتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہا, دیکھو اگر ایک منشیات فروش تمہارے علاقے میں آ جائے تو آہستہ آہستہ چاہے گا کہ جناب یہ بھی اس کام میں شروع ہو جائے, یہ بھی اس کام میں شروع ہو جائے, یہ بھی اس کام میں شروع ہو جائے, لیکن اہل خیر وہ خود ہی نماز پڑھے گا, کسی کو دعوت نہیں دے گا. اگر وہ خود امانت دار ہے تو کسی کو خیانت سے بچنے کی دعوت نہیں دے گا, اگر وہ خود پردہ دار ہے تو کسی کو پردے کی دعوت نہیں دے گا, اگر وہ خود اللہ کی دین کا فرمان بردار ہے تو کسی کو دین کی طرف آنے کی دعوت نہیں دے گا, وہ خود بخود رہے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اپنا دین ہمیں نہیں چاہیے, فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ہمیں یہ چاہیے کہ تم خود بھی دیندار بنو اور دین کی باتیں لوگوں کو بتاؤ, اور عمل کے لیے صبر کے لیے حق کے لیے ان کو تیار کرو. فرمائیے دینداری کا فروغ ہے. ادھر حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور میں اسی پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں عبرت کے لیے. آج ہم اہل حق ہیں, خدا کے دین کو یہاں سن رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے اس بات پر یقین کریں, اور اس بات پر یقین کریں, اور یقین کے ذرائع ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہم اس میں پھو پھاں کر سکتے تھے, لیکن جناب ہمارے درمیان اٹھنے والے جنازے, ہمارے سامنے آنے والی بربادیاں, ہمارے عمر کا خود زوال, ومن نعمره وننقص في الخلق, اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں عمر کا ایک شباب دیتے ہیں اور پھر گھسیٹ کے تمہیں بڑھاپے میں اسی بچپنے کی طرف لے آتے ہیں. تمہیں شعور نہیں ہوتا کہ تمہاری جوانی ایک حال میں نہیں رہتی, تمہارا جسم ایک حال میں نہیں رہتا. تو عقل مند آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ برے وقت آنے سے پہلے اپنا کام کر لے, تم اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ اندوزی مال کی کر لے تو خواب و جائز ہے, پہلے سے راشن جمع کر لینا توکل کے خلاف نہیں ہے, جائز ہے. تو فرمایا اس لیے مستقبل کی پریشانی سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے بھی تو ذخیرہ اندوزی کر لو, پہلے اپنی ضمیر کو اتنا تیار کر لو, اپنے نفس کو اتنا تیار کر لو. تو ہم صرف دنیا کے حوالے سے, میں بھی اور آپ بھی, ہم سب اسی طرف سوچتے ہیں میرے دوستو. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے متعلق کچھ سوچیں, ہم اپنی قبر کے متعلق کچھ سوچیں. یہ زندگی کا شعور آپ دیکھیں, گزشتہ ایک سال پہلے ہمارے بازو کتنے مضبوط ہوتے تھے, اب تو انگلیوں کی گرپ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ دن آگے بڑھتا چلا جائے گا, احساس اور ذمہ داریاں بڑھتی چلے جائیں گی اور ہمارے جسمانی اعضاء کی قوتیں ڈھلتی چلے جائیں گی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے وجود میں بھی حق کی دلیلیں رکھی ہیں اور تمہارے خارج میں بھی حق کی دلیل رکھی ہے. اے ظالم انسان اس پر غور تو کر. فرمایا کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین, ہم نے تیرے جسم کے اندر یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ ہونٹ, یہ دل تیرے لیے رکھ دیے ہیں, کبھی اس پر غور کر کے سوچ تو ہم نے ہدایت کے نمائندے شر کے مقابلے میں زیادہ رکھے ہیں اور خیر میں شر سے زیادہ تاثیر ہے, خیر میں شر سے زیادہ تاثیر ہے. میں حضرت امام احمد بن حنبل کا قول اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی استفادہ کریں. حضرت امام احمد بن حنبل, جن کا نام مجتہدین میں چوتھے نمبر پہ اماموں پر آتا ہے, مسند امام احمد بن حنبل ان کی حدیث پاک کی سب سے مضبوط کتاب ہے, بہت بڑے عالم ہیں, حضرت امام بخاری کے شیوخ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے دور میں حکومت نے ایک فرقے کو پروموٹ کیا جس کا آج کل انکار حدیث کے فتنے کو, قادیانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اس لیے یہ باتیں کرنے پر مجبور ہو گیا اور آ گیا کیونکہ اس باتیں کیے بغیر ہماری نمازیں نماز نہیں بن سکتی. ہم مضبوط مسلمان نہیں ہو سکتے. مستقبل کا فتنہ جس طرح گویا کہ قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پر انکار حدیث کے لیے گاندھی جیسے شیطان کو لا کر میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے, تو یہ آپ کے بچوں اور آپ کے لیے خطرناک انڈیکیٹ ہے. اس وقت آپ اپنے آپ کو اہل حق کے ساتھ جوڑنے کے لیے اب ظاہری باتوں کے ساتھ ساتھ شعور کی طرف آئیں تاکہ آپ کے سامنے ان تمام باتیں آپ کی ایمانی مضبوطی کا ذریعہ بنے. اس میں ایک طریقہ تو سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن اختیار کرتا ہے, آگے والوں کی ہدایت کے لیے پچھلوں کی ہدایت کے واقعات سناتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم یہ پچھلوں کے واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے, کہ موسیٰ کی بھی قوم مخالف تھی لیکن اس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا, تو اے میرے محبوب تو بھی صبر کر. اور پھر قوم کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس قوم کو ہم نے یہ نعمتیں دی تھی, انہوں نے اس طرح ہمیں بھلا دیا, فراموش کر دیا, اور جب انسان خدا کو فراموش کر دیتا ہے تو بس اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو کہا جس نے ہمارے کو فراموش کیا وہ قوم سمود ہو یا نمرود ہو یا فرعون ہو, ہم نے اس کو عبرت کا کلنک بنا کر رکھ دیا ہے. نمرود پوری حکومت چلاتا تھا لیکن اسے اتنی عقل نہیں تھی کہ سادہ سا پیغام حضرت ابراہیم کا مان لیتا, نہیں مانا, اس لیے کہ وہ خود گمراہ یوں ہوا کہ وہ خدا فراموش ہو گیا. اللہ فرماتا جو ہمیں بھلا دیتا ہے ہم اسے اس کے آپ سے بھلا دیتے ہیں. پھر وہ ایسے درندگی اور بہیمیت والے کام کرتا ہے کہ دنیا ہائے ہائے کرتی ہے کہ انسان بھی ایسا درندہ ہو سکتا ہے. ارے بھائی اسے انسان ہونا یاد کب ہے, اس نے خدا کو بھلا دیا, خدا نے اس کو اپنے آپ سے بھلا دیا. یہ قرآن کا مضمون ہے اور یہ وہ نفسیاتی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے گویا کہ انسان بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے. کیا کہا؟ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس پوری حکومت کے سامنے چیلنج کیا, فرمایا قرآن مخلوق نہیں غیر مخلوق, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ غیر مخلوق, اس کی ذات غیر مخلوق, تو اس کی صفات بھی غیر مخلوق. تو کلام اللہ کا ہے تو کلام ذات کی صفت ہوتی ہے, تو لہذا وہ بھی غیر مخلوق. اس وقت بنو عباس نے حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ مناظرے کیے اور مناظروں میں اس علم کے آفتاب نے ہر قسم کے باطل کی گویا کہ بولتی بند کر کے رکھ دی. لیکن وہ لوگ حکومت کے اندر شامل تھے, انہوں نے سیاسی طور پر حلقہ جمع کر کے امام احمد بن حنبل کے مدرسے کو گرا دیا اور آپ کو قید کر کے گلیوں کے اندر کھینچا گیا. امام احمد بن حنبل کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالی گئی, ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی, اور سپاہی جو تھے امام احمد کو گلیوں کے اندر کھینچتے تھے. کہتے ہیں جب کھینچا جاتا تو آپ کی دستار گر گئی, آپ کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے, فرمایا کہ جسم پر خراشیاں آ گئی, خون بہنے لگا. ابھی آپ کو یہاں سے کھینچ کر کوڑے مارنے کے لیے زندان تک لے جایا جا رہا تھا, تو کہتے ہیں راستے میں ایک شخص تھا, حضرت امام احمد کا بیٹا اس بات کو کہتا ہے کہ میرے والد اکثر جو ہے ابو حیثم کے لیے دعا کرتے تھے کہ غفر اللہ لی ابی حیثم, اے ابو حیثم خدا تجھ پر بڑا کرم کرے, تجھے بخشے. تو حضرت امام کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ یہ ابو حیثم کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ ابو حیثم کون ہے؟ فرمایا جس وقت مجھے کوڑے مارنے کے لیے حکومت کے نمائندے کھینچ کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حق نہ کہو, تو فرمایا قریب تھا جلاد کوڑا لے کر کھڑا تھا اور میری گردن بھی شاید مار دی جاتی. وہ شخص ابو حیثم میرے پاس دوڑتا ہوا آیا, فرمایا کوئی وہ ولی کامل نہیں تھا نہ کوئی بزرگ تھا, فرمایا بغداد کا چور تھا. امام احمد کہتے ہیں وہ بغداد کا چور تھا اور لوہار کا کام کرتا تھا. ابو حیثم میرے پاس آ کر کہنے لگا امام صاحب آپ کو تو پتا ہے میں لوہار ہوں اور چوری کرنا میری عادت ہے, کہ میں تو بچپن سے چوری کر رہا ہوں اور 25,000 کوڑے مجھے لگ چکے ہیں. اور اس نے اپنی قمیض اٹھائی تو پیٹ پر بل بنے ہوئے تھے, ہمیں عبرت لینی چاہیے اس بات سے, پیٹ پر بل بنے ہوئے تھے. اس نے کہا امام صاحب 25,000 کوڑے مجھے لگے لیکن میں نے چوری نہیں چھوڑی, تو میں نے 25,000 کوڑے کھا کر چوری جیسی چیز کو نہیں چھوڑا, آپ یہ چند کوڑوں کی وجہ سے حق بولنا نہ چھوڑ دیجیے گا. تو فرمایا کہ وہ بات چورنے کی لیکن میرے دل پر لگ گئی کہ یہ شر کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے تو میں خیر کے لیے چند کوڑے نہیں کھا سکتا. فرمایا اس لیے جب بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. فرمایا بھلے وہ چور تھا لیکن بات بڑی دانائی کی کر گیا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں دین کا شعور عطا فرمائے, اور دین کی راہ میں اگر مشقتیں آئیں تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم امتحان کے لائق تو نہیں لیکن مولا کریم ہمارے ایمانوں کی تو حفاظت فرما, جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی اس کی حفاظت فرما. ان اچھے لوگوں کی برکت سے, ان اصحاب عظیمت کی برکت سے مستقبل میں جو ایک یلغار ہے پاکستان کی, جو سیاسی صورتحال بنی ہے, مولا کریم اس ملک پر خاص اپنا فضل فرما, خاص رحمت فرما. یہ گاندھی جیسے شیطان اور یہ مرزائی اور قادیانیوں کے ایجنٹ اب تو سیاسی تنظیم ان کی تائید کر رہی ہے. اپنے ایمانوں کو بچانے کی اس وقت شعوری فکر ہم نے کرنی چاہیے, اور مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم نے ایک منظم اور ایک تنظیم کی صورت میں اپنی صفوں کو متحد کرنا چاہیے. اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم صرف بڑبڑائیں نہیں بلکہ کچھ شعوری فکر بھی لائے. شعور ہمارے عزائم کو مضبوط کرے گی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جو ہم نے باتیں تو بڑی بڑی کر دی لیکن وہ اہل حق کی تھی, اب اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, اور مسلمان جہاں جہاں پر ہیں اللہ رب العالمین ان کے جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.